أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أدعو أمي أن أستعينهم بكل مشرك بكل عبد واليوم المسكة فأسمعني من رسول الله صلى الله
عليه وسلم. أحسن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية، اسی حدیث کی ایک روایت میں یہ مضمون بھی آیا ہے، اقبل رجل، ایک شخص آیا، غائر العینین، اس آنے والے شخص کی آنکھیں گہری اندر اتری ہوئی تھی، یعنی آنکھیں اندر اتری ہوئی تھی. بعض لوگوں کی آنکھیں اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ بالکل اندر گہرائی میں اتری ہوئی ہوتی ہے. ناتی الجبہتی، اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی، باہر نکلی ہوئی تھی. کث اللحیتی، اس آنے والے کی داڑھی گنجان تھی، گنی تھی. مشرف الوجنتینی، اور اس کے دونوں گال رخسار اٹھے ہوئے تھے، ابھرے ہوئے تھے. محلوق الراسی، سر منڈوایا ہوا تھا. آنے والے نے کہا: اے محمد، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو. ابھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: اگر جو میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ اگر جو میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ فیأمنونی اللہ علی اہل الارض، اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دار بنایا ہے زمین والوں پر. ولا تأمنونی، اور تم مجھے امین ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا امین بندہ بنایا ہے، وحی کی امانت داری، یعنی میں اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پہنچاتا ہوں. تو اللہ تو مجھے امانت دار بنا رہے ہیں بندوں کے لیے، اور تمہیں میری امانت داری پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں تقسیم کے اندر خیانت کر رہا ہوں، ایسا تم لوگ کہہ رہے ہو. فسأل رجل، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، قتلہ، کہ اس ٹکلے کو قتل کر دے وے. یہ مہلوک الراس جو معترض تھا، اس ٹکلے کو قتل کر دے وے. وہی حضرت عمر نے اس کے قتل کی اجازت مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. فلما ولا، جب یہ ٹکلا وہاں سے پٹ پھرا کر کے گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس آدمی کی اصل میں سے ایک شخص نکلے گا، اس آدمی کی اصل میں سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن کو پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا. اب یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، دی احادہ، مطلب ان کی اصل، اب یہاں اصل سے خاندانی نسبیت مراد نہیں لینے کی، بلکہ جیسا کہ بتلایا تھا، ان کے طور و طریق پر چلنے والے، ان کے ہم مسلک، ہم مشرب، ان کے عقیدے پر، ان کے طریقے پر، ان کے خیالات پر، ان کے افکار اور نظریات پر چلنے والے ایک قوم آگے چل کر دنیا میں ظاہر ہوگی. وہ قرآن تو بہت پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن گلے سے نیچے نہیں اترے گا. اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر نکل جاتا ہے شکار کو چھیدتا ہوا. یہ خوارج کے ظہور کی حضور نے پیشین گوئی فرما دی, یعنی دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کہ اسلام کا کوئی رنگ ڈھنگ ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں, اسلام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں آئی. فَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ, اور یہ خروج کرنے والی قوم مسلمانوں سے قتال کرے گی, یعنی جن سے لڑنا ہے ان سے نہیں لڑیں گے, مسلمانوں سے لڑیں گے, ایسے ہی لوگ ہوں گے. اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْإِيمَانِ أَوْثَانِ, اور بت پرستوں کو وہ لوگ پکارتے ہوں گے, بلاتے ہوں گے, دعوت دیتے ہوں گے, یعنی کہ بت پرستوں کو وَيَدْعُونَ چھوڑتے ہوں گے, یعنی ان کے ساتھ لڑنا نہیں, ان کے ساتھ قتال نہیں کرنے کا, ان کا ساتھ دینے کا, ان کا تعاون کرنے کا اور مسلمانوں سے لڑنے کا. یہ بہت بڑی نشانی خوارج کی ہے کہ بت پرستوں کی حمایت, بت پرستوں کی طرف داری اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ اور قتال. حضور نے فرمایا اگر جو میں ان کو پالوں گا نا تو میں ان کو ایسا قتل کروں گا جیسے کہ قوم عاد کی طرح, یعنی کہ جس طریقے سے قوم عاد بالکل لیا ہلاک کر دی گئی, اس طرح میں بھی ان کو بالکل لیا ہلاک کر دوں گا. گویا کہ ان کو ہلاک کرنے کے معاملے میں قوم عاد کے ساتھ تشبیہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چلو
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي, قلت يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة, فقال اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم, فلما سئل إلى الباب فإذا هو مجاف, فسمعت من قشف قدمي, فقالت مكانك يا أم هريرة, وسمعت خبخبة الماء فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارها ففتحت الباب, ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح, فحمد الله وقال فرج الله مسلم رحمه الله تعالى.
یہ ویدعون یترکن کے معنی میں یاد رکھنا, اوپر کی روایت میں بت پرستوں کو چھوڑیں گے یعنی ان سے کچھ نہیں کریں گے, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں میری اماں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا لیکن وہ ڈوسی ماں مانتی نہیں تھی, وہی مشرکہ شرک پر تھی. ایک دن میں نے ماں کو خاص طور پر دعوت دی کہ ماں اب تو تو بڈھی ہو گئی اسلام قبول کر لے, تو اس نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں سنائی جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں, یعنی کہ حضور کی شان کے اندر نازیبا بات کہی بوڑھی اماں نے, اور جس کو بولنا بھی مجھے گوارا نہیں کہ بوڑھی نے کیا کیا مجھے جو ہے سنایا, کیا کہا. خیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میری ماں کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ہدایت دے وے ابو ہریرہ کی ماں کو, آپ دعا کر دو. بس اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے, دعا کی حضور میں. فخرجت, حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں حضور کی خدمت میں سے باہر نکلا مستبشیرن کہ جا کے میں ماں کو خوشخبری سناؤں کہ آج تو تیرے لیے میں نے حضور سے دعا کرائی ہے. اب یہاں بعض لوگ اس واقعے کو کیا تعبیر کرتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ گھر پہلے پہنچتے ہیں یا حضور کی دعا گھر پہلے پہنچتی ہے, تو ابو ہریرہ پہنچنے میں لیٹ ہو گئے، یعنی وہ دیر سے پہنچ سکے، اور حضور کی دعا پہلے پہنچ گئے. یہ جا رہے تھے بشارت سنانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. فلما صرت الى الباب، جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا، فاذا ہوا مجافن، وہ تو بند تھا دروازہ اندر سے بند، اور میری ماں نے میرے قدم کی آواز سن لی. ماں دروازہ اندر سے بند، لیکن میں جو گیا تو ماں نے گھر کے اندر سے آواز سن لی کہ ابو ہریرہ آئے. فقالت، تو ماں نے اندر سے آواز دی، مکانک یا ابا ہریرہ، وہیں رہو ابھی باہر ابو ہریرہ. مکانک یعنی جہاں ہو ابھی وہیں رہو ابو ہریرہ. وسمعت خزخزۃ الماء، اور میں نے غسل کے پانی کے گرنے کی آواز سنی. مانا رہی ہے اور غسل کے پانی کے گرنے کی آواز میں نے سنی. خزخزۃن، فقط صلت، ماں نے غسل کیا اور اپنی دیرا یعنی جبا کرتا پہن لیا. وہ اجیلت ان خماریہا، اور جلدی سے نکلی اوڑھنی کے بغیر، یعنی ماں نے صرف جو ہے جبا پہنا اور ابھی اوڑھنی نہیں اوڑھی، اور جلدی سے آئی دروازہ کھولنے کے لیے ماں. ففتحت الباب، ماں نے دروازہ کھولا. ثم قالت یا ابا ہریرہ، اور وہیں دروازے پر کہتی ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دعا پہلے پہنچی، ابو ہریرہ بعد میں پہنچے، تو ہی تو ماں نے جو ہے تیاری کر لی. حالانکہ یہ معجزہ ہے کہ ابھی وہ جو ہے گستاخانہ کلمات بول رہی ہے اور ایسی بات سنا رہی ہے حضرت ابو ہریرہ کو، وہ کہ وہ سننا گوارا نہیں کر سکے، اور ابھی حضور جا کے حضور دعا کر رہے ہیں اور جو ادھر ایمان بھی لے آئی، اس لیے تو وہ نانے بیٹھی ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ نو مسلم کے لیے غسل کرنا یہ آداب میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، کہ کوئی اسلام قبول کرے تو اس وقت غسل کر کے قبول کرے. میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لوٹ کر کے پہنچا، اور میں خوشی کے مارے رو رہا تھا، خوشی کے مارے رو رہا تھا. اب حضرت ابو ہریرہ پہلی مرتبہ جب گئے تو غم سے رو رہے تھے، اور اب جو گئے تو مارے خوشی کے رو رہے تھے. خوشی کا رونا ثابت ہوا کہ آدمی خوشی کے موقع پر بھی روتا ہے، گویا کہ جو غم تھا وہ آنسو کی شکل میں باہر آ گیا اور آدمی خوش اور ہلکا ہو گیا، طبیعت ہلکی ہو گئی. فحمد اللہ، حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ نے تمہارے والدہ کو ایمان دیا. وقال خیرن، اور والدہ کے اسلام کے بارے میں کوئی اچھا جملہ ارشاد فرمایا. وقال خیرن کا معنی کیا؟ والدہ نے جو اسلام قبول کیا اس کے بارے میں حضور نے کوئی اچھا جملہ ارشاد فرمایا. یوں اس طرح کا جملہ ہو سکتا ہے کہ والدہ کے ایمان پر تم کو اللہ اچھا بدلہ دیں گے، اسی لیے کہ تم ہی اس کے ایمان کی فکر کر رہے تھے، تمہاری فکر کی برکت سے اللہ نے تمہاری ماں کو ایمان دیا، تو اللہ تم کو اس کا اچھا بدلہ دیں گے. گویا کہ اس طریقے کا حضور نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کے قبیل سے ہے. جی. معلوم ہوا کہ کوئی گھرانے کے اندر بے دین ہو تو اس کے لیے بزرگوں سے دعائیں کراتے رہنا چاہیے. دعا رنگ لاتی ہے، بھائی بھائی آؤٹ لائن ہے، کوئی اور آؤٹ لائن ہے، تو اس کے لیے دعا کراتے رہنے چاہیے اللہ والوں کے پاس کہ دعا کرو میرے باپ کو ہدایت مل جائے، میری ماں کو بہن کو ہدایت مل جائے، تو یہ دعا رنگ لاتی ہے. چلو. غیرہا
غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته ذلك إلى يوم هذا متفق عليه.
یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، فرماتے ہیں کہ انکم تقولن، اب یہ انکم کا خطاب کس کو؟ تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تابعین، اور بعض کہتے ہیں کہ متاخرین صحابہ کو خطاب ہے کہ تم لوگ یوں کہتے ہو کہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بکثرت بیان کرتے رہتے ہیں، اکثر یعنی بکثرت یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور جو ہے گویا احتیاط نہیں کرتے، جو بات حضور کی طرف منسوب کرنی ہو بہت احتیاط سے منسوب کرنی چاہیے کہ یہ حضور نے یہ بات فرمائی، اور ابو ہریرہ تو احتیاط نہیں کرتے. یہاں جن لوگوں کو خطاب ہے اس خطاب کا حاصل نہ تو حضرت ابو ہریرہ کو جھٹلانا ہے کہ وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے تھے، کیا آپ یہ سب حدیث حضور کے نام پہ سناتے رہتے ہو، ہم مانتے وانتے نہیں، قبول نہیں کرتے، تم جھوٹے ہو، ٹھکم ٹھوک کرتے رہتے ہو، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. کہ بھائی تمہیں تعجب ہوتا ہوگا کہ میں حضور کی اتنی حدیثیں سناتا ہوں تم لوگوں کو، اور تعجب کی وجہ اب مجھ سے سمجھو تم لوگ کہ تم جو میرا، چونکہ تمام صحابہ میں کثیر الروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کثیر الروایات میں آپ کا نام آگے آگے ہے، اسی لیے ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو بڑا تعجب ہوگا کہ ابو ہریرہ حدیث سنا دے ہی رہتے لوگوں کو کہ حضور نے یوں فرمایا، حضور نے یوں فرمایا، حضور نے یوں فرمایا. تو کہا تمہارے تعجب کی حقیقت اب میں تم کو سناؤں. کیا سنایا؟ واللہ الموعد. پہلی بات سمجھو کہ اللہ کے وعدے کا مجھے ڈر ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور زندگی کی ہر بات کا حساب دینا ہے، اس وعدے کا مجھے ڈر ہے، اسی لیے میں کوئی جھوٹی حدیث بیان نہیں کروں گا کہ جو میں نے حضور سے نہ سنی ہو اور میں ٹھوکم ٹھوک کروں، یہ ہرگز نہیں ہوگا. مجھے بھی اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہونے کا ڈر ہے کہ خدا کو جواب دینا ہے، اور جو وبال آیا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کا، مجھے بھی اس وبال کا ڈر ہے قیامت کے دن. اسی لیے پہلے انہوں نے یہ وضاحت کی اپنی آگے والی بات کو پختہ بتلانے کے لیے. پھر کیا فرمایا؟ میرے مہاجرین بھائی وہ مشغول رہتے تھے بازاروں میں، تجارتوں میں، صفق. وہ کہتے ہیں صفقہ در صفقہ لازم آئے گا، ہدایہ کے اندر یہ لفظ بکثرت آتا، یہ لفظ الصفقو جس کے معنی آتے ہیں تجارت اور بیع کرنا. تو کہا میرے جتنے مہاجرین بھائی مکہ سے مدینہ آنے والے وہ سب مارکیٹ میں تجارت کرتے تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، اور میرے انصاری بھائی وہ اپنے مالوں کے کام میں مشغول لیتے تھے، یعنی کھیتی باڑی میں، انصار زیادہ کھیتی باڑی والے، بکریوں والے، جانور والے. تو میرے انصاری بھائی زیادہ کھیتی باڑی جانوروں میں مشغول لیتے، اور میرے مہاجرین بھائی بازار میں تجارت میں مشغول لیتے تھے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور بیان میں ہر وقت ہر صحابی بیٹھا رہے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا تھا کہ تمام صحابہ ہر وقت وہیں رہے، تو پھر سارا نظام معطل ہو جائے. کاروبار میں بھی جاتے تھے، کھیتی میں بھی جاتے تھے، جانور میں بھی جاتے تھے، سفر میں بھی جاتے تھے. اچھا انہوں نے، بہت سے صحابہ نے نظام بنایا تھا کہ بھائی دیکھ آج میں دکان پہ جاؤں گا یا کھیتی پہ جاؤں گا تو پڑوسی کو کہتے تجھے حدیث سننے جانے کا، پھر کل میری باری حدیث سننے جانے کی اور تو کھیتی باڑی پہ جانا، پھر بعد میں آپس میں مذاکرہ کر لیا کرتے تھے. یہ صحابہ کے اندر نظام تھا کہ جو صحابہ کاروبار والے تھے وہ باری بنا لیتے تھے، اگر ایک ہی گھر میں دو چار بھائی ہے تو اندر اندر باری بنا لے، वरना अपने महल्ले वाले और अड़ोसी पड़ोसी से बारी बना ले कि भाई तू सुनने चले जाना, मैं तेरी खेती देख लूंगा, दूसरे दिन तू मेरी खेती देखना, मैं सुनने के लिए चला जाऊंगा। ये निजाम था। तो सहाबा खेती बाड़ी कारोबार अपनी मुख्तलिफ मशगूलियात में भी रहते थे और हदीस भी सुनते थे। वकुंतु, अबू हुरैरा क्या कहते हैं, इमरान मिस्कीनन, मैं एक मिस्कीन आदमी, न दुकान न बाड़ी न खेत न कुछ कुछ नहीं, मैं अल्जमु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के पास लाजिम पकड़े बैठा रहता था, यानी मेरा काम हर वक्त हुजूर के पास रहना, न दुकान न कारोबार न खेती न बाड़ी, हर वक्त हुजूर के पास हाजिरी देना ये मेरा काम। मालूम हुआ कि इल्मी मशगूलियात ऐसी होनी चाहिए कि वो कारोबार और दूसरी चीजों से आदमी हट करके इल्मी मशगूलियत में रहे तो कमाले इल्म उसको हासिल होता है। इल्म के कमाल के लिए कारोबार खेती बाड़ी दुकानदारी ये सब चीजें छोड़ देवे तो ज्यादा इल्मी कमाल हासिल होता है। वो तो असलाफ थे कि वो हजरात जो है कम वक्त के अंदर ज्यादा तिजारत करके ज्यादा वक्त इल्म के लिए देते थे, और अपने तो ज्यादा वक्त के अंदर जो है कारोबार में लगेंगे और कम वक्त जो है इल्म में देंगे। इसीलिए जो है ये अबू हुरैरा वाला तरीका अच्छा है। अला मिल इबातनी, बस पेट भरने के लिए जो मिल जाए वो खा लेता था मैं, पेट भरने के लिए जो मिले वो मैं खा लेता था, बाकी कोई ज्यादा धंधे कारोबार की फिक्र नहीं। गोया ये असहाबे सुफ्फा में से थे, और जो असहाबे सुफ्फा के लोग थे तो आज भी मस्जिद नबवी के अंदर वो चबूतरे के पास निशान है कि खेती वाले साहबा अपने खजूर के खेतों में से खोशे लाके वहां लटका देते थे और ये असहाबे सुफ्फा वो खजूर खा लेते थे। कभी हुजूर के पास जो है कोई चीज आ गई, हुजूर ने कहा लो सुफा वालों को खिला दो, हमारी तालिबे इल्म की जमात सुफा वाले इनको खिला दो। ये हर वक्त हाजिर बाश हुजूर की खिदमत के अंदर, जब भी हुजूर कोई बात फरमावे मजलिस लगे वो तैयार सुनने के वास्ते। ये चंद हजरात थे, उसमें हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला नु भी दे, बस पेट भरने का बकदर मिल जावे काफी। यही तालिब इल्म की शान होना चाहिए, पेट भरने के बकदर मिल जावे, बाकी वो हर वक्त इल्मी मशगले के अंदर रह रहे। وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما, एक दिन नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बशारत का दिन था, तकदीर खुलने का दिन था कि लन यबसुत अहदुम मिनकुम सौबा, तुम में से कोई अपने कपड़े को फैला देवे और फैला करके रखे अपने कपड़े को, हरगिज कपड़े को लपेटे नहीं, फैला करके रखे यहां तक कि मैं ये दुआ पूरी कर लूं, मकालती के माने दुआ, यहां तक कि मैं दुआ पूरी कर लूं, यानी कि मैं दुआ करूंगा कुछ कलिमात कहूंगा दुआइया, और वो अपनी चादर को फैला करके रहे, फैला लपेटे नहीं। ثم يجمعه الى صدره, फिर वो चादर को अपने सीने से लगा लेवे, फिर वो चादर को अपने सीने से लगा लेवे, यानी पहले अपनी चादर बिछा देवे, मैं दुआया कलिमात कहूं, फिर वो अपनी चादर को लपेट के सीने से लगा लेवे। फयंसा मिन मकालती ही शैअन, मिन मकालती शैअन अबदा, ये नफी की तकदीर के ऊपर है, तो वो मेरी बात में से कोई भी चीज कभी नहीं भूलेगा, तो वो मेरी बात में से कोई भी चीज कभी नहीं भूलेगा। गोया के हुजूर उस वक्त पर दुआ फरमा रहे थे कि मेरी हदीस याद हो जाए, मेरी हदीस महफूज हो जाए, मेरी हदीस सीने के अंदर पेवस्त हो जाए, उसकी दुआ कर रहे। बस ऐसा ही हुआ। फबसत्तु नमीरतन, मैंने मेरी चादर बिछा दी, धारीदार चादर मेरी बिछा दी, सुफेद काले पट्टे वाली, लैसा अलैय सौबुन गैरहा, इसके अलावा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था। तलबा ऐसे होते हैं, कलीलुस सियाब, طلبہ چار پانچ جوڑی تو بہت غنیمت ہے طالب علم کے واسطے, چالیس پچاس جوڑی والا تھوڑا طالب علم ہوا کرتا ہے. تو کہا میرے پاس جو ہے ایک چادر تھی وہ میں نے بچھا دی, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا پوری فرما لی. ثم جمعتها الى صدری, پھر میں نے چادر اپنے سینے سے لگا دی. بس چادر کیا سینے پہ لگائی, فالذی بعثہ بالحق, اس ذات کی قسم جس نے حضور کو سچا دین لے کر کے بھیجا. ما نسیت من مقالته ذلك الى یوم هذا, میں حضور کے ارشادات میں سے آج تک ایک بات بھی نہیں بھولا. یہ ہو گیا حضور کا معجزہ کہ اس کے بعد حضور کی تمام باتیں مجھے ازبر ہوتی چلی گئی, اور ایسا میرا قوت حافظہ ہو گیا کہ حضور کی فرمائی ہوئی تمام باتیں مجھے ذہن نشین محفوظ ہو گئی. یہ تھا بیین معجزہ. جی.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى وقلت لا تجعل الخير فذكر بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رايت اثر يده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرسي بعد فانطلق في فانطلق في 150 فارسا من احمس فحبقها بالله وكسرها متفق عليه.
وكسرها حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, ایک مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل خلصہ سے تم مجھے راحت نہیں پہنچاؤ گے. ایک بت کا نام تھا ذل خلصہ, اور اس کا بت قدا بھی تھا باقاعدہ بنا ہوا, اس کو کعبۃ الیمانیہ کہا جاتا تھا. قبیلے بنو خشعم کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے, اور اندر خلصہ نام کا بت رکھا ہوا تھا, اسی لیے وہ ذل خلصہ کہلاتا تھا. گویا حضور کو یہ جو بت قدا تھا خلصہ بت کا, اور وہاں بت پرستی اور شرک ہوتا تھا, اس سے حضور کو بہت تکلیف تھی کہ یہ بت پرستی بند ہوئے, یہ شرک بند ہوئے. تو حضور یہ چاہتے تھے کہ کوئی اس کو ختم کرے اور مجھے راحت ملے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ غیر اللہ کی عبادت سے اور شریعت کے خلاف کاموں سے اہل اللہ کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے. اہل اللہ کو شریعت کے خلاف کاموں سے اور بت پرستی سے تکلیف پہنچتی, اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم ذل خلصہ کو ختم کرو اور مجھے راحت دو, مجھے سکون ہوگا کوئی اس کو ختم کرے گا. تو حضرت جریر تیار تھے ذل خلصہ کو ختم کرنے کے لیے جانے کے لیے, لیکن ان کو سواری پر بیٹھنا نہیں آتا تھا, سواری پہ وہ ٹک نہیں پاتے تھے, گھوڑے پر بیٹھتے تو گر جاتے تھے, برابر ان کو بیٹھنا آتا نہیں تھا. تو میں نے کہا بلا حضور میں یہ خدمت انجام دوں گا, ذل خلصہ کو ختم کر کے خلاص کر کے آپ کو نجات راحت دوں گا, میں تیار ہوں میں اس خدمت کے لیے. لیکن وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ, میں گھوڑے پر ٹک کے جم کے بیٹھ نہیں سکتا ہوں, گھوڑے کی سواری پر پوری طرح قادر نہیں ہوں, گر جاتا ہوں. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, میں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کیا, حضور گھوڑے پر میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں, مجھے گھوڑا آتا نہیں ہے, گر جاتا ہوں, ڈرائیور کچا ہوں, مجھے برابر آتا نہیں, اور کیسے جاؤں وہاں تک سواری کر کے اس کو توڑنے کے لیے. تو حضور نے اپنے دستے مبارک کو میرے سینے پر مارا, یہاں تک مارنے کا مطلب ٹھوکنا نہیں, یاد رکھنا ہے, مطلب کہ شفقتاً حضور نے دستے مبارک میرے سینے پر لگایا, یہاں تک کہ آپ کے مبارک ہاتھ کا اثر میرے سینے پر میں نے دیکھا, میرے سینے پر دست بابرکت کا نشان میں نے دیکھا اور حضور نے دعا کی اللہم ثبت ہو. کتنی جامع دعا ہے, اللہ اس کو ثابت قدم رکھو. اس میں سب آ گیا, سواری پر بھی ثابت قدم رہے, دین میں بھی ثابت قدم رہے. وجعلہ ہادیم مہدیا, اللہ اس کو ہدایت کا رہبر اور ہدایت یافتہ بنا دو, یعنی دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دو اور خود اس کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دو. حضور نے دعا دے دی. بس یہ دعا جس دن سے دی, فما وقعت انفرسی بادو, اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے گھیرا نہیں, پھر ہمیشہ برابر جم کے گھوڑا چلا جاتا. معلوم ہوا کہ ڈرائیونگ کچا ہو تو ابھی اللہ والوں سے دعا کرا لینے گئی کہ میری ڈرائیونگ کچی ہے, دعا کر دو ڈرائیونگ اچھی ہو جاوے. اب تو سب مدرسہ ڈرائیور بن کے پیدا ہوتے ہیں. فن تلا کفی میتیم و خمسین فارسن من احمس. احمس کا کیا معنی؟ شجاع, بہادر. اور یہ لقب تھا قریش کنانہ جدیلا قبیلوں کا, اس قبیلے کے لوگوں کا لقب تھا احمس, وہ بڑے شجاع بڑے بہادر تھے. تو کہتے ہیں کہ پھر راوی کہتے ہیں کہ حضرت جریر 150 گھوڑے سواروں کو لے کر چلے, من احمس بہادر قریشی خاندان کے. فحرقھا بالنار, ان کو جلا ڈالا, اس کو جلا ڈالا یعنی بت کدے کو جلا ڈالا جا کر کے, یعنی 150 بہادروں کا قافلہ لے کر کے گئے اور جا کر کے بت کدے کو جلا ڈالا. وکسرہ, اور پورا بت کرا توڑ ڈالا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وعدہ فرمایا وہ وعدہ پورا کیا انہوں نے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنے کا کام کرتا تھا, یعنی کاتب وحی تھا. یہ کوئی عیسائی آدمی کا واقعہ ہے. بعض لوگوں نے اس کو عبداللہ بن ابی سراح کے متعلق مانا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. ایک عیسائی آدمی تھا, لکھنا پڑھنا جانتا تھا, اسی لیے پھر وہ اسلام لایا. حضور اس کے پاس وحی کی کتابت کا کام کرواتے تھے, لیکن پھر کیا ہوا, مرتد ہو گیا وہ نعوذ باللہ. اسی لیے حضور کو اس کے ارتداد سے بہت تکلیف پہنچی, بہت تکلیف پہنچی, اور مشرکین کے ساتھ وہ لاحق ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے گی, یعنی مرے گا تو دفن نہیں ہو پائے گا, زمین اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی. بس آپ کی اس بدعا کا اثر کیا ہوا. فأخبرني أبو طلحة, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اطلاع دی کہ انه اتى الارض التي مات فيها, کہ حضرت ابو طلحہ اس زمین پر اس علاقے میں تشریف لے گئے جہاں وہ مر گیا تھا. فوجده منبوزا, تو اس کی لاش زمین پر پھینکی ہوئی پائی, یعنی وہ باہر پڑی ہوئی تھی اس کی لاش. فقال ما شانو هذا, تو حضرت ابو طلحہ نے وہاں لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ کیا, تم مردے کو دفن کیوں نہیں کرتے. فقالو, تو اس کے خاندان کے یا جان پہچان کے لوگوں نے کہا, ہم نے بار بار اس کو دفن کیا لیکن زمین اس کی لاش کو قبول کرتی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جس دن وہ مرا تو لوگوں نے اس کو دفن کیا, صبح میں جا کے دیکھا باہر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تو او مشرکین لوگ, تو انہوں نے کیا تہمت لگائی, نعوذ باللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے آ کر اس کی لاش کھود کے باہر نکال ڈالے, چونکہ وہ مرتد ہوا تھا نا, تو وہ ان کے زام میں ایسا کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ دشمنی میں ایسا کیا ہوگا تو یہ تہمت لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اس کی لاش کھود کے باہر نکالا, پھر دوبارہ دفن کیا. تو تیسرے دن آگے دیکھا تو بھی لاش باہر. اب ان کو احساس ہو گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے, تو پھر انہوں نے اس کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیا اور ایسے باہر کھلے میں اس کی لاش ڈال دی. دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی اس کے حق میں, اسی لیے اہل اللہ کی بد دعا سے بچنا چاہیے. چلو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, مسجد سے گھر سے, سورج ڈوب چکا تھا, ایک بھیانک آواز سنی. فرمایا کہ یہود کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, یہود کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. گویا کہ یہ آواز جو سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جن یہودیوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا ان یہودیوں کی پکار اور چلانے کی آواز تھی, کہ قبروں میں جو ملائکہ ان کو عذاب دے رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے, وہ آواز حضور نے سنی. یہ بھی ایک معجزہ ہے, قبر والوں کی چلانے کی آواز کا سننا, یہ بھی ایک مستقل معجزہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو ملائکہ ان کو عذاب دے رہے تھے ان ملائکہ کی آواز حضور نے سنی, اس لیے کہ قبر میں جو ملائکہ آواز دے رہے ہیں سپاٹ رہے ہیں ان کو, تو ان کی آواز سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ بھی ایک مستقل معجزہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نفس عذاب کی آواز, کہ عذاب ایک ڈراؤنی آواز کی شکل میں ان کو سنائی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ معجزہ ہے حضور کا. چلو قرب المدینہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے, سفر سے آ رہے مدینہ کے قریب تشریف لائے تو ایک ہوا چلی, ہوا کیسی چلی, بہت تیز, قریب تھا کہ سوار قائم نہیں رہ سکے گا. ان تدفن الراکب, سوار قائم نہیں رہ سکے گا, یعنی جو سوار لوگ تھے وہ سواری کے اوپر ٹھیک قائم نہیں رہ سکیں گے, یا یہ کہ چلنے والے زمین پر قائم نہیں رہ سکیں گے. ظاہر ہے کہ سوار سواری پہ قائم نہیں رہ سکے گا, اتنی تیز وہ ہوا چل رہی تھی, سب کو ہلا رہی تھی, ڈالم ڈول کر رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, یہ جو آندھی چلی ہے نا, بعثت ہذہ الری, ری کے معنی آندھی, یہ آندھی جو چلی ہے نا منافق کی موت پر چلی ہے, یعنی ایک منافق مر گیا اور اس کے عذاب کے لیے یہ آندھی آئی ہے, گویا یہ آندھی ہے منافق کے عذاب کا مقدمہ, پیش خیمہ, کہ ایک منافق مرا ہے اس کے عذاب کی پیش, اس کے عذاب کا مقدمے کے طور پر یہ آندھی آئی ہے, گویا کہ آئندہ جو عذاب اس کو ہونے والا تھا اس کا پیش خیمہ تھا یہ آندھی. اب راستے میں کسی کو معلوم نہیں کوئی کوئی منافق مرا ورا کیا ہوا, ابھی تو آ رہے لوگ مدینہ سے دور ہے, اور حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ہاں آندھی سب نے محسوس کی کہ سارے سوار لوگ ہل جاوے ایسی آندھی, لیکن یہ آندھی کائی کی کیوں ہے یہ حضور نے فرمایا, لیکن منافق مرا یہ حضور کو وہی سے اطلاع ہوئی, پھر قافلہ مدینہ پہنچا تو پتہ چلا ایک بڑا منافق اس دن مر گیا تھا، یہ رفاع ابن زید یا رافع ابن زید کا واقعہ ہے. اگر رفاع ابن زید منافق مراد ہے تو پھر غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر مراد لیا جائے گا، اور رافع منافق کی موت مراد ہے تو غزوہ بن المستلق سے واپسی کا سفر مراد لیا جائے گا. گویا یہ معجزہ ہے کہ منافق کی موت کی اطلاع حضور کو وحی کے ذریعے دے دی گئی، اور آنے والی آندھی کو حضور نے بطور معجزہ بتلا دیا کہ یہ عذاب کا پیش خیمہ ہے. چلو.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن هاهنا في شيء من عيالنا لا خلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
لا خلوف
وإن عيالنا لا خلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما بمدينة الشعب ولا نقبل إلا عليه ملكان يحرسانهم حتى تقدموا إليها، ثم قال ارتعدوا فارتحلنا وأقبلنا إلى المدينة فهو الذي يفلك به، فوضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم. قبل ذلك شيء رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہم عصفان پہنچے. یہ مکہ کے قریب آتا ہے، عصفان نام کی جگہ ابھی بھی ہے، وہاں ہائی وے سے گزرتے ہیں. فقام بها لیالیا، حضور چند رات وہاں مقیم رہے. اب عصفان نامی مقام پر حضور جو چند رات مقیم رہے تو فقال الناس، بعض لوگ یعنی منافقین کہنے لگے ما نحن ہا ہونا فی شے، یہاں بیکار کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہاں بیکار کیوں پڑے ہوئے ہیں خاموگا. اس طرح کی بعض لوگوں نے کہی. فقال الناس، بعض کہتے ہیں کہ ضعیف الاسلام لوگوں نے یہ بات کہی، جی ابھی نئے نئے ایمان لائے، ایمان میں کمزور. بس کہتے کہ منافقوں نے ایسی بات کہی کہ بھئی یہاں کیوں پڑے ہیں جنگل میں، عصفان میں کوئی کام نہیں، دھندا نہیں، جنگ نہیں، لڑائی نہیں، پھر کیوں رکے ہوئے. یہ جملہ کہا. اور ہمارے بیوی بچے گھر پر پیچھے اکیلے ہیں اور ہمیں ان کے معاملے میں اطمینان نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے گھر پر اکیلے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں اطمینان نہیں، یعنی کوئی دشمن ان پر حملہ کر دے وے نہ منو، یعنی اطمینان نہیں ہے. گھر پر بیوی بچے اکیلے، دشمن چور لٹیرے ڈاکو حملہ کر دے وے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے بیوی بچوں کے بارے کے اندر. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئے. تو ان لوگوں کے کہنے کا خلاصہ کیا تھا کہ یہاں خاموخا کیوں پڑے ہوئے، نہ جنگ ہے نہ کوئی ضرورت ہے، اور گھر پر بیوی بچے اکیلے ہیں، ڈر ہے کہ ہماری غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر دشمن حملہ نہ کر دے وے. تو حضور کو جب اطلاع پہنچی تو حضور نے کیا بات فرمائی، یہ ہے معجزہ جو ارشاد فرمائی. وہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما فی المدینۃ شعب ولا نقب. شیب ایسے تو پہاڑی راستے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد لینے کا آبادی کے اندر جانے کا راستہ. نقبن کے معنی سوراخ، لیکن کہیں گے ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کا راستہ، گویا کہ دو شہروں کو جوڑنے والا راستہ اور شہر کے محلوں محلوں اور گھر گھر کو جوڑنے والا راستہ. حضور نے کیا فرمایا کہ مدینہ کے اندر جو بھی آبادی کا راستہ ہو یا گلی کچیاں ہو، مگر وہاں دو فرشتے حفاظت کر رہے ہیں یہاں تک کہ تم مدینہ پہنچ جاؤ. یعنی تم لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو تم بیوی بچوں کی گھر کی فکر کر رہے ہو، اللہ نے تمہاری غیر حاضری میں تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے ہر گلی ہر کوچے ہر محلے ہر راستے پر فرشتے لگا دیے. یہ حفاظت کر رہے تمہارے اہل خانہ کی، مدینہ کی، گھروں کی، کائی کو ٹینشن لیتے ہو. ثم قال، پھر فرمایا ارتحلوا، چلو چلو اب چلنا ہی ہے تو. فرتحلنا، راوی کہتے ہیں کہ اسفان سے پھر ہم چلے. واقبلنا الى المدینہ، ہم مدینۃ المنورہ پہنچ گئے. فوالذی یحلف به، اب راوی اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی قسم، ما وزعنا رحالنا، ہم نے مکہ پہنچ کر اور مدینہ پہنچ کر ہمارا سامان بھی نہیں اتارا. مدینہ پہنچے اور ابھی تو سواریوں پر سے سامان بھی نہیں اتارا تھا. ہین دخلنا المدینہ، جب ہم مدینہ داخل ہوئے، یہاں تک کہ بنو عبداللہ ابن غطفان کے دشمنوں نے ہمارے اوپر غارت گیری کی، ہمارے اوپر حملہ کر دیا. یعنی حضور کی یہ دعا بھی آئی نہیں پوری ہوئی کہ جب تک تم مدینہ نہیں جاؤ گے وہاں تک فرشتوں کی حفاظت ہے مدینہ کے اوپر. تو جب تک ہم مدینہ نہیں پہنچے وہاں تک ہی بنو عبداللہ بن غطفان کے دشمنوں کو حملہ کرنے کی نہیں سوجی، نہ حملہ کرنے وہ آئے. حالانکہ ہماری گھیرا زیری غنیمت تھی ان کے لیے، لیکن تب نہیں آئے. اور جیسے ہم مدینہ پہنچے سمجھو فرشتوں کی حفاظت ہٹ گئی اور بنو عبداللہ بن غطفان نے حملہ کیا مدینہ کے اوپر. وما یحییہم قبل ذلک شیئ، اور اس سے پہلے ان کو کسی چیز نے نہیں ابھارا. یعنی ہمارے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس قبیلے والے کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے کسی چیز نے ابھارا نہیں. حالانکہ ان کے لیے وہ گولڈن چانس تھا کہ ہم غیر حاضر تھے، ہم حاضر نہیں تھے تو ان کو جو ہے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن وہاں تک ان کو سوجی نہیں. اور جیسے ہم پہنچ گئے انہوں نے حملہ کیا. معلوم ہے آدمی اللہ کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. آدمی ڈرتا رہتا ہے گھر کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، تو تقاضے کے اوپر ترتیب سے اگر جاتا ہے دین کے کام کے لیے تو اللہ گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. چلو، تبلیغی بیان میں یہ معجزہ کام آئے گا آپ لوگوں کو، تشکیل کر کے لوگوں کو نکالنے میں. کہے نا کوئی کہ گھر پہ ابھی کوئی ہے نہیں، انہیں میں کہاں جاؤں، تو پھر وہ تشکیلی بیان میں یہ سنا دینے کا قصہ. چلو،
وعن انس رضي الله تعالى عنه قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، ورفع يديه وما درى في السماء فزعه فولد لنفسه بيده ما وضعها حتى ثار السحاب وامتال الجبال، ثم لم ينزل على منبر حتى رايت المطر يتحادر على نحلته فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعه الاخرى
بس. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو قحط ہو گیا. سندن کے معنی قحط، مدینہ میں ایک مرتبہ قحط ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب حضور جمعہ کے دن بیان فرما رہے ہیں، چالو خطبے میں ایک اعرابی کھڑے ہو گئے. عربی کہیں گے اس کو جو خطبے کے درمیان کھڑے ہو جائے، آپ کی طرح شہری اور مہذب ہوئے تو تھوڑا خطبے میں کھڑا ہوئے. تو یہ سیدھا پن ان کا، بھولا پن، سادگی، اور کہنے لگے وہ چالو خطبے میں، اے اللہ کے رسول حلق المال، مال ہلاک ہو گیا، مارے قحط کے مال ہمارا ہلاک ہو گیا. وجاع العیال، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں حضور، فدع اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے. حضور نے چالو خطبے میں ہی دعا کے لیے دست مبارک اٹھا دی، دوران خطبہ ہی دعا چالو فرما دی. راوی کہتے ہیں کہ آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، قزعتن کے معنی بادل کا ٹکڑا، ایک بادل بھی دور دور تک آسمان پہ نہیں تھا، ایک دم فضا کھلی تھی، اور حضور نے دعا شروع فرما دی. فوالذی نفسی بیدہ ما وضعہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، ابھی تو حضور نے دعا سے ہاتھ بھی نہیں رکھے، حتی ثار السحاب، یہاں تک کہ بادل اٹھے، کالے کالے بادل بارش لے کے اٹھے آسمان پر، چھا گئے امثال الجبال، پہاڑوں کے مانند، پہاڑوں کے مانند بادل آسمان پر آ گئے، پورا بادل بھر گیا اور دھما دھم بارش شروع ہوئی. کیسی بارش شروع ہوئی کہ حضور ابھی ممبر مبارک سے اترنے بھی نہیں پائے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بارش گر رہی ہے آپ کی داڑھی مبارک سے، یہاں تک کہ بارش گر رہی ہے آپ کی داڑھی مبارک سے. مسجد نبوی کوئی پختہ تھوڑی تھی، اب بارش آئی تو پانی آپ کے چہرے انور پر داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگا. اس کے دو مطلب بیان کیے، ایک تو براہ راست ریش مبارک پر گرنے لگا، یا یہ کہ اوپر کی کسی چیز سے ٹپکنے لگا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. فمتیرنا یوم نازالک، بس خطبے سے لے کر کے جمعہ کا باقی اکھا دن بارش ات بارش. ومن الغد، سنیچر کو بھی بارش ات بارش. ومن بعد الغد، رویوار کو بھی بارش ات بارش. حتی الجمعات الاخرا، یہاں تک کہ دوسری جمعہ آ گئی نہ بارش ات بارش. حضور کی دعا کی برکت، مسلسل بارش چل رہی، ہفتہ ہو گیا، اب کیا ہوا؟ چلو، اب یہ جو فرمایا نا فرفع یدیہ، تو پھر آگے کیا فرمایا؟ ما وضعہا، رکھنے کے اندر واحد ہے اور اٹھانے میں تثنیہ ہے، دیکھا؟ تو وضعہا اس پر شرع یوں لکھتے ہیں کہ جنس مراد لے لو، جنس ید واحد بول کر کے، اور بعض کہتے کہ ایسا مراد مت لو، بلکہ یوں کہو کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر حضور رکھنے بھی نہیں پائے تھے، یہ ہے بطور مبالغہ، یعنی اتنی جلدی دعا قبول ہوئی. چلو،
وقام ذلك الاعرابي غيظا فقال يا رسول الله تهدم المنى وغلق الماء فادعو الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير الى ناحيه من السحاب الا انفجرت، فصارت المدينه مثل جوبته، وسال الوادي القناة شهرا ولم يجي احد من ناحيه
قناة شهرا
وسال الوادي القناة شهرا ولم يجي احد من ناحيه الا حدث بالجوز الا حدث بالجوز.
جی، اب کیا ہوا؟ دوسری جمعہ آئی تو وہی عرابی پھر خطبے میں کھڑے ہو گئے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کوئی دوسرے عرابی کھڑے ہوئے، اور وہ کہنے لگے اللہ کے رسول عمارتیں گرنے لگی ہے، یعنی اتنی بارش کہ ہمارے گھر گرنے لگے، کچے مکان کثرت بارش سے گرنے لگے. وہ گری کل مال، مال ڈوبنے لگا، جائیداد ڈوبنے لگی. فدع اللہ لنا، اب بارش رکوانے کے لیے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. تو حضور نے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، کیا دعا کی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش نہیں آوے، حوالینا ہمارے اطراف کے اوپر نہ آوے، ولا علینا اور ہمارے اوپر بھی نہ آوے، یعنی ہمارے اطراف کے، ہم جہاں ہے، جہاں ہمارے گھر ہے، جہاں ہماری رہائش ہے، وہاں جو ہے بارش نہ گرے، بلکہ جو ہے دور دور جو ہے چلی جائے. یہ دعا مانگے، دیکھو بارش مطلقاً روکنے کی دعا نہیں کی، بلکہ جہاں خطرہ تھا لوگوں کو سیلاب سے تکلیف کا، پانی سے تکلیف کا، بس وہاں بارش نہ برسے، اللہم حوالینا، حول سے ہمارے ارد گرد ہم جہاں رہتے ہیں وہاں آس پاس آجو باجو، اور ہمارے اوپر نہ آئے، ہمارے گھروں کے اوپر نہ آئے، ہمارے اوپر نہ آوے. اور آگے پوری دعا ہے، آگے آ رہی وہ دوسرے طریق میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فما یشیر الی ناحیت من السحاب، حضور بادل کے جس کونے کی طرف بھی اشارہ فرماتے تھے، الا ان فرجت, مگر وہ بادل چھٹ جاتے تھے, مگر وہ بادل چھٹ جاتے تھے. یعنی پورے مدینہ پر بادل 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 ہے, تو حضور جس کونے پر بھی اشارہ فرماتے تھے وہاں سے بادل چھٹ جاتے تھے. گویا کہ جیسے کسی کو کہتے ہیں نا اپنے اشارہ کر کے, کوئی طالب علم چھٹی لینے کھڑا ہوا, استاد نے اشارہ کر دیا. تو اس طرح حضور نے بھی پورے مدینہ کے آسمانوں پہ بادل چھائے تھے, تو جس کونے میں پہ حضور نے اشارہ فرمایا وہاں سے بادل چلے گئے, سب جگہ سے بادل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ درجۃ رفیع واسمۃ. ہاں, الا ان فرجت وسارت المدینۃ مثل الجوبتی, اور مدینہ منورہ ہو گیا گول گنڈے کی طرح, گول کھڈے کی طرح. کیا مطلب؟ یعنی جیسے کہ گول کھڈا ہو اور آجو باجو زمین ہو, وہ کیسے دکھتا ہے؟ تو مدینہ کا پورا آسمان بادلوں سے خالی اور باہر کی طرف بادل, تو چاروں طرف کالے کالے بادل اور مدینہ کے اوپر بادل بالکل نہیں, تو کیسا لگتا ہے کہ بیچ میں کھڈا اور ادھر بادل. اس طرح مدینہ کا آسمان گول گول ہو گیا, گویا کہ چاروں طرف بادل بارش, لیکن مدینہ کا مطلع بالکل صاف ہو گیا. وسال الوادی قناتن شہرن, اور وادی قنات ایک مہینے تک بہتی رہی, اتنا پانی آیا کہ نالا بہا ایک مہینے تک. یہ احد کے قریب میں ایک نالا ہے, اس کا یہ نام ہے. کہتے ہیں کہ تبع بادشاہ یمن کا جب مدینہ منورہ آیا تھا, یثرب جب اس کا نام تھا, تب اس نے یہ نام رکھا تھا اس نالے کا. ولم یجی احد من ناحیت الا حدث بالجودی, اور مدینہ کے اطراف میں سے جو آدمی بھی مدینہ آیا تو اس نے کثرت سے بارش کی بات سنائی. یعنی اطراف سے بھی جتنے لوگ شہر میں آتے تھے وہ سب کہتے بہت بارش, بہت بارش, جو بھی آئے وہ بات کرے بہت بارش. معلوم ہے کہ اس طرح بارش کا تبصرہ قدیم زمانے سے رواج ہے. بارش کے دنوں میں, بھائی تمہارے علاقے میں ہوئی بارش, کتنی ہوئی, بہت ہوئی, کم ہوئی, قدیم چرچا ہے یہ. اور جو ہے ایک روایت میں کیا دعا مانگی, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیتی ومنابت الشجر. آکام کہتے ہیں ٹیلوں کو, زراب کہتے ہیں پہاڑوں کو. تو اے اللہ, بارش کو آپ برسائیے ٹیلوں پر, پہاڑوں پر, وادیوں کے بطن میں اور جنگل میں درختوں کے اگنے کی جگہ پر بارش برسائیے, مدینہ پر بارش نہ برسائیے. رابی کہتے ہیں فاقلعت, حضور نے خطبے میں دعا مانگی اور بارش رک گئی مدینہ پر سے. کیسی نکلی, رک گئی کہ ہم جب نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے, ہم جب نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے. دونوں معجزہ, اگلی جمعہ کی دعا وہ بھی معجزہ اور اس جمعہ کی دعا وہ بھی معجزہ, اور اشارے سے بادلوں کو ہٹا دینا وہ بھی معجزہ.